تاریکی کی تعریف کیا ہے؟ ظلمت کی تعریف کیا ہے؟ ظلمت کی تعریف یہ ہے جہاں پہ روشنی نہ پائی جاتی ہو اس کو ظلمت کہا جاتا ہے. باطل کس کو کہا جاتا ہے؟ باطل کی تعریف یہ ہے کہ جہاں پر حق وجود نہ رکھتا ہو اس کو باطل کہا جاتا ہے. اب ہم اس تعریف کی روشنی میں کہہ سکتے ہیں کہ جب نور آ جائے تو تاریکی خود بخود ختم ہو جاتی ہے، جب حق آ جائے تو باطل خود بخود ختم ہو جاتا ہے، جب عدالت آ جائے تو ظلم خود بخود ختم ہو جاتا ہے. حقیقت میں اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں ظلم زیادہ ہے، ظلم کا زیادہ ہونا اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اہل عدل حقیقت میں عدل پہ عمل نہیں کر رہے. آپ جب اس مسجد میں آئے ہوں تو آپ نے دیکھا کہ کمرہ تاریک ہے، اس میں روشنی نہیں. آپ نے ایک سوئچ آن کیا، پوری مسجد کی لائٹیں روشن ہو گئی، سب مسجد میں روشنی آ گئی. یہ تاریکی کو ہم نے کیسے ختم کیا؟ نور کے ساتھ ختم کیا. معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ دنیا سے ظلمت کو ختم کریں تو ظلمت کے خاتمے کے لیے نور کی ضرورت ہے، اور وہ نور جس سے دنیا کی ظلمت کو ختم کیا جا سکتا ہے وہ نور آل محمد ہے. اور باطل کی حقیقت بھی کچھ ایسی حقیقت نہیں ہے کہ جس کو ہم وجود کہہ سکیں. باطل اپنا وجود نہیں رکھتا ہے، باطل عدم ہے، باطل نیستی ہے. لہذا قرآن کریم نے کہا ہے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ اے پیغمبر آپ یہ کہہ دیں حق آ گیا، باطل جا چکا ہے، کہ باطل جانے والی ہی شے. معلوم ہوتا ہے باطل کا وجود نہیں ہے، باطل باقی رہنے والی شے نہیں ہے. اسی لیے شہید مطہرین رضوان اللہ تعالی علیہ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کہ جس میں قرآن کریم نے باطل کو پانی پہ جھاگ کے ساتھ تعبیر کیا. آپ کبھی دریا میں جائیں، سمندروں میں جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جہاں پہ پانی میں بھنور پایا جاتا ہو اس بھنور کی وجہ سے، پانی کے بھاؤ کی وجہ سے پانی پہ ایک جھاگ جم جاتی ہے. دور سے دیکھنے والا اس جھاگ کو بھی وجود سمجھتا ہے، اس کو حقیقت سمجھنے لگتا ہے، درحالی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. یہ پانی کے دوش پہ سوار ہے. اگر آپ اس کے قریب چلے جائیں، قریب جا کے انگلی کے ساتھ تھوڑا سا اس کو اشارہ کریں تو اشارے کے ساتھ ختم ہو جائے گی. آپ کو نظر آئے گا کہ حقیقت میں پانی موجود ہے. جس شے کو حقیقت ہے وہ پانی ہے، اس جھاگ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. مانو کہ حق بھی حقیقت میں پانی کی مانند ہے، لیکن پانی کے بھنور میں اور پانی کے بھاؤ کی وجہ سے کبھی اس پہ جھاگ جم جاتی ہے، دنیا والے اس کو حقیقت سمجھنے لگتے ہیں. دنیا والے اس کو ظاہر دیکھتے ہیں، جو ظاہر بین آنکھیں ہیں، ظاہر بین آنکھیں اس کو ایک وجود سمجھتی ہیں، لیکن جو اس جھاگ کی حقیقت سے واقف ہے اس کو یہ پتا ہے حقیقت پانی کو ہے، جھاگ کے لیے کوئی حقیقت نہیں ہے. عزیزانِ اگر آج بھی اس دنیا میں کسی شے کو حقیقت ہے تو وہ حق کو حاصل ہے، باطل کے لیے کوئی حقیقت نہیں ہے. یہی وجہ ہے اہل باطل بھی دوش حق پہ سوار ہوتے ہیں. اہل باطل دوش حق میں سوار ہوتے ہیں. کبھی کوئی ظالم یہ نہیں کہتا میں ظلم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں ہم اینٹی ٹیرورسٹ موومنٹ چلانا چاہ رہے ہیں. خود ٹیرورسٹ، خود دہشت گرد، لیکن یہ نہیں کہتے ہم دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں. بلکہ کہتے ہیں ہم اینٹی ٹیرورسٹ موومنٹ چلا رہے ہیں. ظالم یہ نہیں کہتے میں ظلم کرنا چاہ رہا ہوں، کوئی کہتا ہے دنیا میں عدالت قائم کرنے کے لیے جا رہا ہوں. بڑے سے بڑے ظالم کو آپ جا کے پوچھیں کیا آپ ظلم سے محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ظلم سے محبت نہیں کرتا ہوں، عدالت سے محبت کرتا ہوں. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ باطل اور اہل باطل حق کی دوش پہ سوار ہو کر زندگی گزر کرتے ہیں. بس معلوم ہوا کہ جو ہی حق کا ظہور ہو جائے گا باطل خود بخود ختم ہو جائے گا. یہ جو تاریکی آج نظر آ رہی ہے، یہ جو رات کی اس شب کی تاریکی نظر آتی ہے، یہ تھوڑی مدت کے بعد چھٹ جانے والی ہے. سوال پڑھنے آتا ہوں ہمیشہ تاریکی ایک شے کی خبر دیتی ہے. جب رات ہوتی ہے، ابھی مغرب کا وقت تھوڑا سا گزرا، مغرب کا وقت ایک خبر دے رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد نصف شب آنے والی ہے. پھر نصف شب ایک اور خبر لے کر آتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد صبح ہونے والی ہے. جو ہی رات کی نصف شب ہو جاتی ہے تو نصف شب خبر دیتی ہے فجر ہونے والی ہے، صبح ہونے والی ہے. آج اگر ظلم اور ظلمت نے پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے تو نصف شب میں پہنچ چکے ہیں. اب یہ خبر دے رہی ہے علیہ السلام صبح ہو گئے ترین مایوسی نہ چھانے پائے، تھوڑی دیر کے بعد زہرا کا لال اس دنیا میں فجر طلوع کرنے والا ہے. فجر کی خبر دینے والا پردہ غیبت موجود ہے. جتنی دیر تک تاریکی چھائی رہتی ہے صبح پردہ غیبت میں رہتی ہے، جتنی دیر تک تاریکی چھائی رہتی ہے صبح پردہ غیبت میں رہتی ہے. یہی وجہ ہے اللہ کی ذات نے اس دنیا کی اس تاریکی میں آل محمد کے وارث کو پردہ غیبت میں رکھ دیا تاکہ دنیا والے وہ جو انتظار کر رہے ہوں گے، وہ جو فجر کی انتظار میں زندگی بسر کر رہے ہوں گے، وہ قیام اللیل ہوں راتوں میں عبادت کر کے نماز شب کے لیے کھڑے ہو کر اپنے زمانے کے امام کی انتظار کریں. محرم عدل کے قیام کا مہینہ ہے ظلم کے مقابلے، محرم قیام عدل کا مہینہ. انبیاء اور رسل کا سب سے بڑا مقصد اس دنیا میں، جس کو قرآن کریم نے اس آیت مبارکہ میں اس طرح سے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. ہم نے اپنے مرسلین کو بھیجا ہے اس دنیا میں، ارسلنا رسولنا، معلوم ہے اللہ کی ذات مرسلین کو بھیجتی ہے. رسول کو انتخاب نہیں کیا جاتا ہے، کسی رسول کو ہم نہیں بناتے. اگر رسول کو ہم نہیں بناتے تو جانشین رسول کو بھی ہم نہیں بنا سکتے. رسول کو بنانے کے لیے خدا نے کہا ارسلنا رسولنا وانزلنا معهم الكتاب والميزان، ہم نے مرسلین کے ساتھ کتاب نازل کی ہے اور میزان کو نازل کیا ہے. دو چیزوں کو نازل کیا، ایک کتاب کو نازل کیا ہے، ایک میزان کو نازل کیا ہے. اللہ کی ذات نے جب مرسلین کو بھیجا تو مرسلین کے ساتھ دو چیزیں نازل کی ہیں. یہی وجہ ہے شاید کہ جب رسول خدا نے اپنی زندگی کے خاتمے میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی یا حبیتی، میں تمہارے درمیان دو گرام بہا چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری عترت ہے. سوال پڑھا فرمایا انزلنا معہم الکتاب والمیزان، ایک کتاب کو ایک میزان کو، جیسے وہاں پر کتاب موجود ہے اور میزان موجود ہے، رسول کی رسالت کے خاتمے میں بھی ایک کتاب چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک میزان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کتاب اللہ کی کتاب ہے، میزان اہل بیت ہے۔ لہذا کہا تھا اگر ایمان کو پہچاننا چاہیں تو میزان ایمان کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ اگر ایمان کو کسی پیمانے میں ماپا جا سکتا ہے تو علی کی محبت کا پیمانہ ہے جس میں ایمان کو پہچانا جا سکتا ہے۔ انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں میں عدالت قائم ہو۔ انبیاء اور رسل ایک مقصد کے لیے آئے، ان کا مقصد یہ تھا کہ عدالت قائم ہو سکے، لوگ عدالت کو قائم کریں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تاکہ انبیاء آ کر عدالت کو قائم کریں۔ توجہ قرآن کریم یہ ارشاد ہمارا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، انبیاء اور رسل پیغام لے کر آتے ہیں، وہ پیغام پہنچاتے ہیں، ان کا کام اور وظیفہ رسالت کا وظیفہ ہے، لیکن جب رسالت کا وظیفہ مکمل ہو جائے تو اب اس کے بعد قیام عدل اور قسط کا قیام کرنا لوگوں کا کام ہے۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں تو کیا ساری دنیا کے لوگ مل کر نظام عدل کو قائم کر سکتے ہیں؟ ساری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں تو کیا دنیا کے لوگ مل کر نظام عدل کو قائم کر لیں؟ جواب مثبت ہے یا منفی؟ اس کا جواب منفی ہے، اس لیے کہ لوگ دنیا کے اگر بغیر امام کے، بغیر قیادت کے، پوری دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں تو عدالت قائم نہیں کر سکتے۔ آج اس کی مثال رکھ کرتا ہوں، آج الجزائر میں تحریک چلی، تحریک ناکام رہی، مصر میں چلی کامیاب نہیں، لبنان میں ایک گروپ نے امامت کے سائے میں پروان چڑھتے ہوئے ایک گروپ بنا، ایک حزب بنی، لیکن قیادت موجود ہے، امامت موجود ہے، ایک طرف لاکھوں کی تعداد میں اس صوبے میں جا کر، ایجپٹ کے کیپٹل میں لوگ جا کر جمع ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے، لیکن چونکہ قیادت سارے موجود نہیں ہے لہذا وہ اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکے، اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکے۔ اس طرف ایک گروہ ہے، مختصر گروہ ہے، لیکن اس کی قیادت موجود ہے، قیادت نے اس گروہ کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا۔ آج وہ دنیا کی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر زندگی بسر کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے اگر دنیا کے سارے لوگ جمع ہو جائے تو عدالت قائم نہیں کر سکتے، لیکن دنیا کا ایک گروہ اگر امامت کے سائے میں جمع ہو جائے تو وہ پوری دنیا میں عدالت کو قائم کر سکتا ہے۔ اور یہی تصور تو ہم آج لے کر بیٹھے، ہمیں کہتے ہیں یہ قلیل ہے، تعداد میں یہ تھوڑے، مائنارٹی، کبھی دنیا میں عدالت میجارٹی قائم نہیں کرتی، دنیا میں عدالت مائنارٹی قائم، لیکن وہ مائنارٹی جو خود عدالت پہ عقیدہ رکھتی ہو، جو عدالت پہ عمل کروانا جانتی ہو، جو عدالت کے لیے قیام کرنا جانتی ہو، جو عدالت کے لیے خون دینا جانتی ہو، جو عدالت کے لیے سر کٹانا جانتی ہو، عدالت کے قیام کے لیے ولایت کی ضرورت ہے، امامت کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آیہ مبارکہ میں نے ابتدا میں عرض کی، اس آیہ میں ولایت کے اعلان کے بعد دو نتیجے ہوئے، ایک نتیجہ داخلی تھا جس کو پہلے عرض کیا، گزشتہ دو دنوں میں داخلی نتیجے کو عرض کیا، کہ قرآن کریم نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، جو ہی ولایت کا اعلان کیا تو اللہ کی ذات دے گا. آج ہم نے دین کو مکمل کیا ہے. واتممت علیکم نعمتی, آج ہم نے تمام نعمتوں کو مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا, ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو انتخاب کر دیا. لیکن ایک خارجی نتیجہ ہے. ہر قوم کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک پہلو داخلی پہلو ہے, ایک پہلو خارجی پہلو ہے. داخلی پہلو دین کا اطمینان ہے, امیر المومنین کی ولایت کا اعلان ہونا, اس سے دین مکمل ہوتا ہے. لیکن خارجی پہلو یہ ہے کہ اس سے کفر مایوس ہو جاتا ہے. اليوم یئس الذین کفروا من دینکم, مدتوں سے لگی ہوئی امیدیں آج مایوسی میں بدل گئی. غدیر نے کفار کی امیدوں کو مایوسی میں بدل دیا. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ شیعہ یعنی اہل بیت, پیغام غدیر یہ بتاتا ہے, غدیر کے ماننے والے ہمیشہ کفر کو مایوس کرتے ہیں, امیدوار نہیں کرتے. اہل غدیر ہمیشہ کفار کو مایوس رکھتے ہیں, امیدوار نہیں کرتے. جہاں جہاں پر بھی دیکھیں جس نظام کی وجہ سے کفر مایوس ہو جائے, جان لیں یہ ولایت علی کا نظام. صلوات پڑھیں اللہ. دین دونوں طرف موجود ہے, ایک طرف دعوی دین, ایک طرف اصل دین ہے. ایک طرف وہ دین ہے جس کی تائید امریکہ سے ہو گئی, ایک طرف وہ دین ہے جس سے امریکہ مایوس ہے, ایک طرف وہ دین ہے جس سے اسرائیل بھی خوش ہے, ایک طرف وہ دین ہے کہ جس سے اسرائیل کو نفرت ہے, ایک طرف وہ دین ہے کہ جس پر حملہ کرنے کے لیے ساری قوتیں تیار ہیں, جس کے لیے ہر قسم کی سینکشن لگائی جاتی ہے. ایک طرف وہ دین ہے جس کے ساتھ ہر قسم کے مشرکین اور کفار رابطہ رکھنے کے لیے تیار ہے. معلوم ہوتا ہے وہ دین کہ جو کفار کو مایوس کرتا ہے وہ علوی ولایت کا دین ہے. یہ وہ دین ہے جو دین علوی ہے, محبت علوی میں سرشار فقی. جب ولایت فقی کے منصب پہ فائز ہوتا ہے تو وہ دنیا کی سپر طاقتوں کو مایوس کر دیتا ہے, زمانے کے اسرائیل کو مایوس کرتا ہے, دشمنوں کو مایوس کرتا ہے. اور یہ مایوسی دلیل ہے, دلیل قرآنی. قرآن ہی کہہ رہا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. معلوم ہوتا ہے غدیر 1400 سال پہلے کی حقیقت نہیں ہے, بلکہ جہاں جہاں پر بھی علی کا نام رہے گا وہاں غدیر زندہ رہے. غدیر زمانے کی زندہ حقیقت ہے, جیسے کربلا ہر زمانے کی زندہ حقیقت ہے, ویسے غدیر ہر زمانے کی زندہ حقیقت ہے. لیکن اگر اہل غدیر غدیر کے پیغام کے ساتھ اٹھے, غدیر کے علم کے ساتھ اٹھے, غدیر کی ولایت کے ساتھ اٹھے, تو یہ غدیر نظام عدل کا نام ہے, نظام ولایت کا نام ہے, نظام امامت کا نام ہے, ظلم کے مقابلے میں اس نظام کا نام ہے. پھر قرآن نے کہا دوسرا خارجی عنصر اور دوسرا خارجی پیغام جو اسلام نے دیا ہے, وخشونی فلا تخشوہم وخشونی. اب کفار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, اب تم صرف مجھ سے ڈرو. وہ ہر وہ شخص کے جس نے امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے, کیا اس کے لیے بھی کوئی خوف باقی رہتا ہے؟ وہ ذات کی جو خوف کو ڈرا دینے والی ذات ہے, جس نے خوف کو بھی خوف زدہ کر دیا, اس کو علی کہا جاتا ہے. علی اس کو کہتے ہیں جو خوف کو بھی خوف زدہ کر دے. علی ولی یہ خدا ہے. ہم کہتے ہیں اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ. قرآن کریم نے ولی اللہ کی تعریف کی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء خدا کے لیے نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن ہوتا ہے، خوف کب ہوتا ہے، حزن کب ہوتا ہے؟ خوف ہر آنے والے خطرے سے جو ڈر انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے اس کو خوف ہے، حزن ہر وہ شے جو ہاتھ سے چلی جائے۔ گزشتہ زمانے میں جو ہمارے ہاتھ سے مال چلا گیا، کسی کی جان چلی گئی، اس کو حزن کہتے ہیں، لہذا انسان بلال میں مبتلا ہو جاتا ہے، مدتوں محضوب رہتا ہے۔ اولیاء خدا کے لیے نہ خوف ہے، نہ آنے والے خطرے سے ڈرتے ہیں، نہ گزشتہ جانے والی شے کو جو اپنے ہاتھ سے چلی جائے اس سے متعلق حزن رکھتے ہیں، کہ اس لیے کہ ہر آنے والا خطرہ جو ان کے قریب آ رہا ہے اس خطرے کو اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھتے، ان کی ذات اپنی ذات نہیں ہوتی، ان کی ذات ذات الہی ہے، جب ذات ذات الہی ہے تو کوئی خطرہ ان کی ذات کے لیے باقی نہیں رہ جاتا، اور ان کے ہاتھ سے کوئی شے جو چلی جاتی ہے اس کا تعلق ان کی ذات کے ساتھ نہیں ہے۔ ہر وہ شے کہ جو اللہ کے لیے تھی وہ اگر چلی گئی تو اللہ کی طرف چلی گئی، اب ان کے لیے کوئی حزن باقی نہیں رہ جاتا، ان کے لیے نہ خوف ہے نہ حزن ہے۔ وہ جو خطروں کو ڈرانے والی ذات ہے، کبھی خیبر میں مرحب نے قلعے کے اندر سے بیٹھے یہ پوچھا تھا کہ علی کیا میں آؤں؟ اس زمانے کا بڑا خطرہ، اس زمانے کا بڑا دلاور، بہت ہی شجاع انسان جس سے بہت سے خوف کھاتے تھے، جن سے دل دہل جایا کرتے تھے، لیکن یہ اذار کہ جو فاطمہ بنت اسد کی گود میں قبروان چڑھنے والی ہستی، علی ابن ابی طالب حیدر کردار، جو یہ جملہ سنا تو علی نے کہہ دیا مرحب تجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خدا رہا۔ لہذا علی نے ایک مرتبہ خیبر کے قلعے کے دروازے کو اپنے ہاتھ سے اٹھانا شروع کیا، کہ جیسے ایک معمولی شے کو اٹھا کر اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا، اٹھا کر غار کے نیچے کھڑے ہوئے۔ یہاں پر بعض راویوں نے لکھا ہے اپنے پورے لشکر سے کہہ دیا آؤ میں نے تمہارے لیے برج بنا دیا ہے، پل بنا دیا ہے، سارا لشکر عبور کر گیا۔ علی نے دروازے کو پل بنایا اور اس کے ساتھ پورا لشکر عبور کر گیا۔ پھر علی اس قلعے کے اندر وارد ہوئے، وارد ہونے کے بعد مرحب کا مقابلہ کیا، وہ جو خوف کو ڈرا دینے والی ذات ہے اس نے مرحب کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے دنیا والوں کو بتا دیا میں حیدر ہوں، میرے ماننے والا کبھی خوف زدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تاکہ لوگ عدالت کو قائم کر سکے، انبیاء اور مرسلین کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں عدالت کو قائم کریں، لیکن قیام عدالت کے لیے مرسلین کا پیغام پہنچانا کافی نہیں ہے بلکہ امامت کی ضرورت ہے۔ جو انبیاء اور رسل اپنے زمانے میں منصب امامت پہ فائز ہوئے ان کو اس کا بھی مقصد دیا گیا کہ وہ نظام کو بھی قائم کرے، اور جب راہبر اکرم کی ذات اپنی زندگی کے اختتام پہ اس دنیا میں جاتے ہوئے نظام عدل کے قیام کے لیے امامت کا انتظام کر رہی ہے، امامت اس لیے قائم کی گئی تاکہ دنیا میں نظام عدل قائم ہو سکے۔ لہذا آج جتنے بھی لوگ ولایت کے حائل ہیں، ولایت کے قائل ہیں، ان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ نظام عدل کی حمایت کریں، نظام ولایت کی حمایت کریں۔ نظام ولایت کی حمایت ہمیں مضبوط کرے گی، نظام ولایت کی حمایت پوری دنیا میں وہ نظام قائم کرے گی۔ ہم آج انتصار امر کر رہے ہیں، انتصار امر سے کیا بات ہے؟ آج بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، کل بھی پڑھیں گے، گزشتہ بھی پڑھتے تھے، آج بھی پڑھ رہے ہیں، آج ہماری نظام نماز انتصار امر ہے، یعنی وہ نماز کہ جس کو پیغمبر اکرم نے پڑھا ہم ان کی طرح نماز پڑھتے ہیں. توجہ ہے حضرات، نماز حقیقت میں پیغمبر نے پڑھی، ہم انتصار امر پڑھ کرتے ہیں. انتصار جس کو کہتے ہیں، آج یہاں پہ کبھی پکچر لگی ہو تو پکچر میں لکھا ہوتا ہے امتصاد یا تمثیل، یہ فلاں کی پکچر ہے. پکچر حقیقت نہیں ہوتی، حقیقت میں وہ ذات ہے جس کے لیے یہ پکچر بنائی. ہم نماز پڑھتے ہیں امتصاد یا عمل کرتے ہیں، یعنی حقیقت میں وہ نماز ہے کہ جس کو اہل بیت نے پڑھا ہے، حقیقت میں وہ نماز ہے جس کو پیغمبر نے پڑھا ہے. حقیقی نماز ان کی نماز ہے، ہم امتثال عمل کر رہے ہیں. آج اس زمانے میں بھی نظام ولایت فقیہ کے ذریعے ہم امتثال عمل کر رہے ہیں، ہم ایک نظام کی تصویر بنا رہے ہیں. توجہ ہے خدا کی، ہم ایک نظام کی تصویر بنا رہے ہیں، ایک عکاسی کر رہے ہیں، ایک نقشہ کشی کر رہے ہیں، تاکہ وہ آنے والا جو پردہ غیبت میں موجود ہے وہ اصلی نظام غدیر کو اس دنیا میں نافذ کر سکے. امتثال عمل کرنے والے تو حقیقت کو پہچان لیں گے. جنہوں نے آج اس زمانے میں تصویر کو دیکھ لیا تو اصل کو بھی دیکھ لیں گے، لیکن جنہوں نے تصویر ہی دیکھنے سے انکار کر دیا پھر کہا میں اس کو بھی دیکھ لیتی ہوں، وہ حقیقت کو کیسے پہچان لیں؟ وہ جو ایک فقی کی عدالت کو قبول نہیں کر سکتے، وہ زمانے کے امام کی عدالت کو کیسے قبول کریں؟ جو ایک زمانے کے عادل فقی کی عدالت اور اس کے حکم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا وہ معصوم کے حکم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ جو آج طغیان کرتا ہے فقیہ زمان سے، وہ امام زمان کی اطاعت کرتا ہوا نظر آئے؟ نہیں عزیزان گرامی، آج ضرورت ہے اس عمل کی. آئیے ریہرسل کریں، ایکسرسائز کریں، ہم اطاعت کیسے کریں، اطاعت کرنے کا سلیقہ سیکھیں. یہ جو نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ خود امتثال عمل ہے. ہمیں کہا گیا جب امام رکوع میں چلا جائے تم بھی رکوع میں چلے جاؤ، جب وہ سجدے میں چلا جائے تم بھی سجدے میں چلے جاؤ، جب وہ سلام کہے تم بھی سلام کہو، جب تک سلام نہ کہے تم سلام بھی نہ کہو، اس کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش کرو. آئیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں، شیعہ کو ہمارے چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں، شیعتنا من شیعنا، ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ہماری مشایعت کرتا ہے، جو ہمارے پیچھے پیچھے چلتا ہے، ہمارے نقش قدم پہ قدم رکھتا ہے. نقش قدم پہ قدم رکھنے کیا معنی ہے؟ رکوع میں جائیں تو رکوع پہ چلیں، سجدے میں جائیں تو سجدے پہ چلیں. ایسا نہ ہو کہ جب سجدے میں یہ ہو تو قیام کی حالت، جب قیام کی حالت میں ہم سجدے میں چلے جائیں. بساؤ کا اقبال لوگ ایسے ہیں کہ اس وقت قیام کرتے ہیں جب امام سجدے کی حالت میں ہو، اور بعض لوگ ایسے ہیں اس وقت سجدہ کرتے ہیں جب امام قیام کی حالت میں. آج جب امام ہی کہہ رہا ہے، زمانے کا ولی جب ہی کہہ رہا ہے قیام کرو، تو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں اپنی عبادات سے سروکار ہے، ہمیں مجلس سننی ہے، ہمیں اپنی عبادت کرنی ہے، ہمیں سیاست سے لیا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ دین کا سیاست سے تعلق بھی کیا ہے. قرآن کریم بھی کہہ رہا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدالت قائم کر سکیں، لوگ مل کر زمانے کے امام کے ساتھ کھڑے ہوں تو امام زمانہ اس دنیا میں عدالت کو قائم کر سکتا ہے. ورنہ 25 سال تک زمانے کا امام موجود رہا، نظام عدل قائم نہ ہوا. زمانے کا امام بھی اس زمانے کا امیر المومنین ہے، کہ اس کے علاوہ کسی کو امیر اور مقرین کہا نہیں کر دیا. وہ امام المتقین ہے. امام المتقین موجود تھے, امیر المؤمنین موجود تھے. 25 سال تک نہ نظام عدل قائم نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے حمایت نہیں کی. جب تک لوگ ساتھ نہ دیں تو زمانے کا امام نظام عدل کو قائم نہیں کر سکتا. معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کا نظام عدل کی حمایت کرنا ضروری ہے تاکہ وہ زمانے کا امام اس زمانے میں نظام عدل کو قائم کر سکے. شاید پردہ غیبت پہ بیٹھے آج بھی شیعیان اہل بیت سے زمانے کا امام ہی کہہ رہا ہے, اے زمانے کے شیعوں ذرا ہمارے ساتھ قیام کرو تاکہ ہم عدالت کو قائم کر سکیں. سوال پڑھے ہم زمان نے آج کے اس مرجع بزرگوار نے رہبر کبیر انقلاب نے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا, ہمارا دین عین سیاست ہے, ہماری سیاست عین دیانت ہے. یعنی نہ دین کو سیاست سے جدا کیا جا سکتا ہے نہ سیاست کو دین سے جدا کیا جا سکتا ہے. ارے وہ جس نے کربلا سے درس دیا ہو کیا وہ سیاست کو دین سے جدا کر دے گا؟ وہ جس نے عاشورا سے درس دیا ہو کیا وہ دین کو سیاست سے جدا کر دے گا؟ کیا وہ جس نے شعار حسینی کو سنا ہو, جس نے ہر سال کربلا سنی, جس نے ہر سال عاشورا سنا ہو, کیا وہ سیاست کو دین سے جدا کر دے گا؟ وہ حسین کیوں یہ فرماتے ہیں, الا ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه. کیا تم دیکھتے نہیں ہو حق پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے, باطل کو روکا نہیں جا رہا ہے, لہذا مجھ پہ واجب ہو گیا, میں حسین مجھ پہ واجب ہو گیا, میں حق کے لیے قیام کروں, میں باطل کے مقابلے میں قیام کروں. وہ جو حق کے لیے قیام کرنے کو واجب سمجھتا ہے اس کے لیے گریہ و زاری کرنے والا, اس کے حق میں سینہ زری کرنے والا یہ کہے کہ سیاست دین سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ اس نے عاشورا کو سمجھا ہے نہ اس نے کربلا کو سمجھا ہے. آئیے عاشورا کو سمجھنا ہے تو اہل عاشورا سمجھے, عاشورا کو سمجھنا ہے تو ان سے سمجھے جنہوں نے آج عاشورا کو زندہ کیا, جنہوں نے آج کربلا کو زندہ کیا. عاشورا اسارہ انبیاء ہے, عاشورا تمام اس انبیاء اور آئمہ علیہ السلام کا اسارہ ہے, خلاصہ ہے آئمہ علیہ السلام کی محنتوں کا. اگر اس عاشورا کو نہیں سمجھیں گے تو اسلام سمجھا نہیں جائے گا. اگر حقیقت آزاداری کو نہیں سمجھیں گے اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا. آزاداری تحریک ہے, آزاداری انقلاب ہے, آزاداری انقلاب کی طرف حرکت کا نام ہے, آزاداری حق کی شناخت کے لیے ہے, آزاداری باطل کے خلاف ایک قیام ہے, ایک بربلا تحریک ہے, ایک کھلی تحریک کا نام ہے. کھلی تحریک کے نام کو کبھی چھپانے کی کوشش نہ کرو. وہ جو حق کو چھپاتے ہیں حقیقت میں وہ حسین کو نہیں پہچان سکے. سوال پڑھا مطلب بس ایک مرسلین اور انبیاء کا وظیفہ نظام عدل کا قیام تھا کہ جس کے لیے آئمہ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جدوجہد کی, امیر المؤمنین نے 25 سال تک صبر کیا اور پھر نظام عدل کو قائم کیا. کیسا نظام عدل قائم کیا؟ وہ ذات کہ جس کے متعلق پیغام پر یہ فرماتے ہیں علی اعدل الناس, اگر پوری دنیا میں سارے انسانوں کو جمع کر لیا جائے, فرمایا اعدل الناس یعنی دنیا کے سارے انسان ایک طرف اور عدالت علوی دوسری طرف. علی اعدل الناس ہے, علی اس ذات کا نام ہے کہ جو خود عدل ہے. عدالت اس کی ذات میں کچھ اس طرح جلوہ افروز ہوتی ہے شاہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر کسی چیونٹی کے منہ میں بھی ایک گندم کا تنکا اس کے منہ سے نکال لیا جائے تو میں علی ایسی عدالت قائم کروں گا کہ چیونٹی کے منہ میں وہ نکالا ہوا ایک معمولی گندم کا دانہ پھر دوبارہ چیونٹی کو لوٹا دوں گا۔ ارے علی چیونٹیوں کا بھی ایمان ہے، علی اس ذات کا نام نہیں ہے کہ جو فقط انسانوں کا امام ہو، علی جنوں کا بھی امام ہے، علی فرشتوں کا بھی امام ہے، علی اس دنیا میں زمین پہ رہنے والوں کا بھی امام ہے، علی آسمان پہ رہنے والوں کا بھی امام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خدا کی قسم ہے میں زمین کے راستوں سے آسمان کے رستوں کو بہتر جانتا ہوں۔ وہ ذات کہ جو زمین سے زیادہ آسمان سے واقف ہے اسے ہم علی کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر کبھی کسی خاتون کے گلے سے گردن بند کو اتار کر دوسری خاتون کے گلے میں ڈال دیا جائے تو میں علی ایسا نظام عدل قائم کروں گا کہ اس گردن بند کو، اس ہار کو پھر دوبارہ اس گلے سے اتار کر اصلی حقدار کو پہنچا دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ جس دن ممبر پہ دوبارہ بیٹھے، جس دن علی ممبر رسول پہ دوبارہ بیٹھے تو ارشاد فرمایا الان رجع الحق الى اهله، آج 25 سال کے بعد پھر دوبارہ حق اہل حق کو پہنچ گیا۔ آج حق اپنی اصلی جگہ پہ پہنچ گیا اور ہوتا ہے جب تک حق اہل حق کے پاس نہیں ہوتا ہے اس وقت تک حق سرگردان رہتا ہے۔ ممکن ہے ممبر موجود ہو لیکن ممبر اہل حق کے ہاتھ میں موجود نہ ہو، ممکن ہے امامہ موجود ہو لیکن امامہ اہل حق کے ہاتھ میں موجود نہ ہو، ممکن ہے ابا کبا موجود ہو لیکن لکڑی پہ ابا کبا موجود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب سید سجاد دربار یزید میں پہنچے، توجہ سے سنیے گا عزادار مظلوم کربلا، جب سید سجاد دربار یزید میں پہنچے، دربار یزید میں پہنچنے کے بعد جب یزید نے گفتگو کرنا شروع کی، حضرت کی توہین کرنا شروع کی، اہل بیت اطہار حق میں توہین کرنا شروع کی، تو ایک مرتبہ سید سجاد نے قریب پڑے ہوئے ممبر کی طرف اشارہ کر کے یہ جملہ کہا، اے یزید کیا مجھے حق ہے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ چلا جاؤں؟ امام سجاد نے، ممبر نے نہیں کہا، امام نے نہیں کہا کیا میں ممبر پہ جا سکتا ہوں، کہا میں لکڑیوں کے ڈھیر پہ جا سکتا ہوں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ممبر اس وقت ممبر ہوتا ہے کہ جب اہل حق کے ہاتھ میں موجود ہو، جب نا اہلوں کے ہاتھ میں چلا جائے، جب یزید اور یزیدیوں کے ہاتھ میں چلا جائے تو ممبر ممبر نہیں رہتا، لکڑیوں کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ فرق تو صرف تین سیڑھیوں کا فرق ہے، آپ بھی ایک سیڑھی بناتے ہیں دوسری سیڑھی تین سیڑھیاں بناتے ہیں، تین سیڑھیوں سے ممبر بن جاتا ہے۔ تو تین سیڑھیاں یہاں پر بھی پڑی ہوئی، تین سیڑھیاں کہیں اور بھی پڑی ہوئی، جہاں جہاں پر بھی یہ تین سیڑھیاں اگر لکڑی کی بنی ہوئی مل جائیں تو کیا وہ ممبر بن جائے گا؟ نہیں، ممبر نہیں بنتا ہے۔ ممبر اس وقت ممبر بنتا ہے جب امامت کے ہاتھ میں ہو، جب ولایت کے ہاتھ میں، جب اہل حق کے ہاتھ میں ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام خمینی نے اپنی زندگی میں، راوی یہ کہتے ہیں کہ امام ایک مدت تک ممبر میں بیٹھ کے درس نہیں دیتے، بہت مدت تک ممبر میں بیٹھ کے درس نہیں دیتے، عام طلبا میں بیٹھتے تھے، طلبا میں بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے۔ اصرار ہوا آپ ممبر پہ چلے جائیں، ممبر میں بیٹھ کے درس دیا کریں۔ ہم نے ابھی اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتا ہوں ممبر پہ بیٹھا. دیکھیے فقیر ہے، مجتہد ہے، ایک عظیم شخصیت ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں میں ابھی تک اپنے آپ کو مستحق نہیں سمجھتا ہوں. لیکن آپ دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے کہیں پڑھے بھی نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ علامہ لکھا جاتا ہے. جو سپر لیٹو ڈگری ہے وہ ہم ان کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی حجت الاسلام لکھا جاتا ہے، کبھی علامہ لکھا جاتا ہے. ہماری فقہ تشیع میں، اب حضرات خبر کے لیے، فقہ تشیع میں علامہ ابھی تک چار شخصیات کو کہا گیا. ہمارے موضع کے علمیہ میں ہمارے یہاں تو تھوک کرتا ہوں، ہمارے یہاں تو اتنے علامہ ہیں کہ آپ اشتہار پڑھنے لگے تو آپ کو معلوم ہوگا سارے علامہ پاکستان انڈیا میں. معلوم ہے دوسری کہیں اس لیے کوئی علامہ ہے ہی نہیں. علامہ کہتے ہیں اسے جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہو. لہذا حوضہ علمیہ نے علامہ ہلی کو علامہ کہا، علامہ مجلسی کو علامہ کہا، علامہ نور اللہ شوستری کو علامہ کہا، علامہ طباطبائی کو علامہ کہا. اس کے علاوہ آپ کو تو اٹھا کے دیکھ لیں، ہمارے فقہا نے، ہمارے علماء نے کسی کے ساتھ علامہ نہیں لکھا. ابھی حال ہی میں علامہ جعفری کے ساتھ علامہ لکھا اور وہ بھی حوضہ علمیہ نے لقب دیا. معلوم ہوتا ہے یہ پانچ شخصیات حوضہ علمیہ میں، علمی دنیا میں ہم کو علامہ کہا جاتا ہے. ہم ہر شخص کو علامہ کہتے ہیں. معلوم ہوتا ہے ہر وہ شخص کہ جو ممبر پہ بیٹھ جائے وہ فقیہ نہیں ہو سکتا ہے، عالم نہیں ہو سکتا ہے. لہذا امام خمینی کہتے ہیں میں ابھی تک اس کا مستحق نہیں ہوں. اب وہ طلبا نے یا بعض دوستوں نے یہ کیا کہ ممبر بنا کے ان کے ساتھ لا کے رکھ دیا، کہا قبلہ آج ممبر پہ بیٹھ سکتے. آئے سیڑھیاں کراس کی، ممبر پہ بیٹھے، بیٹھنے کے بعد خطبہ دینا شروع کیا. اپنے خطبے میں لکھا کہ آج جس جگہ پہ آپ نے مجھے بٹھا دیا ہے یہ جگہ معمولی جگہ نہیں، آج آپ نے مجھے رسول خدا کی جگہ پہ بٹھا دیا، آج مجھے امیر المومنین کی جگہ پہ بٹھا دیا، امام المجتبیٰ کی جگہ پہ بٹھا دیا، اب عبداللہ حسین کی جگہ پہ بٹھا دیا. اب جب اس جگہ پہ بیٹھ گیا تو میں اس جگہ کا حق ادا کرنے کی کوشش کروں. معلوم ہوتا ہے اگر کسی کے پاس حقیقی اعتبار سے منصب آ جائے تو وہ چونکہ منصب کی حقیقت کو جانتا ہے وہ اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہی وجہ ہے ہمارے پاکستان کی وہ عظیم ہستی کہ جو پاکستان کا سید الشہداء ہے علامہ آج حسین الحسینی، جب منصب قیادت ملا، علماء نے قیادت پہ انتخاب کیا تو پہلے دن منصب قیادت پہ فائز ہونے کے بعد یہ جملہ کہا علماء سے مخاطب ہو کر، کہا آج آپ نے جو منصب میرے سپرد کر دیا ہے خون کے آخری قطرے تک اس منصب کی حفاظت کرو. لہذا آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه، کہ انسانوں میں سے کچھ مرد ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ جیسا عہد کرتے ہیں اس عہد کو پورا کر دکھاتے ہیں. پہلے دن جو جملہ کہا تھا کہ میں خون کے آخری قطرے تک اپنے منصب کی حفاظت کروں، خون بہا کے لیے بتلا دیا آج میں نے اپنے عہد کو سچا کر دکھایا ہے. معلوم ہوتا ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں قیام عدل کے لیے عہد کرتے ہیں، وہ نظام عدل کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ نظام عدل کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا وہ نظام عدل کے لیے اپنی جان کو فدا کرنے میں کامیاب ہو. یہ راہ راہ سرخ حسین ہے، راہ سرخ شہادت ہے۔ کربلا کی راہ پہ قدم رکھنا یعنی راہ سرخ شہادت پہ قدم رکھنا ہے، کربلا کی راہ پہ قدم رکھنا پھولوں کی سیج پہ قدم رکھنے کے برابر نہیں۔ کربلا کی راہ پہ قدم رکھنے کے لیے حبیب ابن مظاہر کی ضرورت ہے، کربلا کی راہ پہ عمل کرنے کے لیے مسلم ابن اوس سجر کی ضرورت ہے، کربلا کی راہ پہ عمل کرنے کے لیے عباس علمدار کی ضرورت ہے۔ راہ کربلا پہ عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ آئیے مظلوم کربلا نے کربلا میں پہنچنے کے بعد کل یہ عرض کیا تھا، دو کام کیے تھے۔ ایک کام کل عرض کیا تھا کہ زمین کربلا کو اہل کربلا سے خریدا، ایک دوسرا کام ان کے دوران کیا۔ فزادارو آپ جانتے ہیں جب کوئی شخص آدا کے دربے میں گر جاتا ہے، دشمنوں کے دربے میں گر جاتا ہے، اطراف سے لشکر آ رہے ہیں، کہیں سے 10,000 کا لشکر آ رہا تھا، کہیں سے 5,000 کا لشکر آ رہا تھا، شاید اس طرف سے حسین کی بہنیں اپنے بھائی سے مخاطب ہو کر یہ کہتی ہوں گی، اے میرے بھیا، کیا آپ کا کوئی آنے والا باقی نہیں رہ گیا؟ کیا آپ کی مدد کرنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہ گیا؟ کیا آپ کسی کو بلا نہیں سکتے ہیں؟ تو میرے مولا نے جب اپنے بہنوں کی طرف دیکھا، اپنے کاروان کی طرف دیکھا اور کاغذ اٹھایا، قلم اٹھائی، ایک خط لکھنا شروع کیا۔ عزاداروں جو خط لکھا ہے، اس خط کا فقط مضمون عرض کرتا ہوں۔ آپ حضرات کی خدمت میں اگر گریہ کرنا چاہتے ہیں تو آئیے آپ نے مولا کے مولا حسین کے خط کے مضمون کو دیکھتے ہیں۔ میرے مولا نے جب خط لکھنا چاہا تو یہ لکھا، میرا نام حسین ابن علی ہے، یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے ہے، الی الاخ الفقیر، میرا خط اس کے لیے کہ جو میرا